میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، ہم دنیا کے تمام سامان جمع کرتے ہیں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، کثیر روپیہ خرچ کر کے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے مال و دولت، اس کا ایک بیشتر حصہ خرچ ہو جاتا ہے دنیاوی ساز و سامان میں۔ مکانات ہیں، بنگلے ہیں، ان مکانوں کے اندر اعلیٰ قسم کے قالین ہیں، ان مکانوں میں اعلیٰ قسم کا فرنیچر ہے، اعلیٰ بلا سبھی کچھ ہے، راحت و آرام کے تمام سامان فراہم کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ تمام ساز و سامان جو دنیا سے متعلق ہے اور دنیاوی زندگی کے راحت و آرام کے لیے جمع کر رہے ہیں، غور کیا جائے کہ کیا یہ ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا؟ ظاہر ہے کہ ہر ایک کا جواب یہ ہوگا، جاہل سے جاہل آدمی کا، کہ قبر میں کوئی چیز ساتھ نہ جائے گی۔ وہاں پر تو دو گز کپڑا اور دو گز گڑھا، اس دنیا سے متعلق کل یہی ہوگا۔ گڑھے کو اور قبر کو اگر چھوڑ دیں تو صرف کفن کا جو کپڑا ہے جسے میں دو گز کہہ رہا ہوں، صرف وہ ہوگا اور کچھ نہ ہوگا۔ دنیا کا ساز و سامان جتنا ہم نے عمر بھر جمع کیا، حلال و حرام جمع کر پیسہ خرچ کر کے اور حاصل کر کے، سب کا سب یہیں رہ گیا، سب کا سب چھوڑ کر ہم چلے گئے۔ حالانکہ ہم میں سے ہر ایک کو یقین کامل ہے اس بات کا کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، 60, 70, 80, 90, 100 سال، اس سے زیادہ عام طور پر ہوتی نہیں، چلیے 200 سال، اس سے زیادہ تو ہوتی ہی نہیں۔ یہ 200 سالہ زندگی یا 100 سالہ زندگی جو ہمیں یہاں پر ملتی ہے، اس کے راحت و آرام کے لیے ہم نے تمام تر توانائیاں، تمام صلاحیتیں، تمام مال و دولت اور اللہ تعالی کی دی ہوئی ہماری تمام استعداد، وہ سب ہم نے اس میں لگا دی، چند دن کے بعد چھوڑ کر چل دی۔ یہ ساز و سامان تو کام لے کے گئے نہیں ہیں، لے کر گئے تو 2 گز کپڑا کفن کا لے کر گئے، جو عنقریب میلہ ہو جائے گا اور جب جسم پھٹے گا تو وہ گندا ہو جائے گا، غلیظ ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ بھی خاک میں مل جائے گا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اپنے خاص بندوں کو، وہ محفوظ رکھتے ہیں، وہ محفوظ رہے، ورنہ تمام چیزیں، تمام تر کپڑا کفن کا سب خاک میں مل جاتا ہے۔ قبر میں کیا چیز ساتھ جاتی ہے؟ کبھی اس پر ہم نے سوچا اور غور کیا؟ وہ قبر جو قیامت تک تو لا محالہ ہے ہی، اور اس کے بعد وہیں سے اٹھ کر دوسرے عالم میں چلے جائیں گے جو حشر کا عالم اور آخرت کا عالم کہلاتا ہے، وہاں اٹھ کر چلے جائیں گے، اس دنیا میں تو واپس آنا ہے نہیں، جس کے لیے ہم، جس میں ہم نے تمام تر ساز و سامان جمع کیا ہے، وہاں تو واپس آنے والے ہیں۔ ہمارا سفر تو آگے کی طرف چل رہا ہے، پیچھے لوٹ کر آنے والے نہیں. جو قدم ہمارا آگے اٹھ گیا یقین رکھیے ناممکن ہے کہ وہ پیچھے کی جانب چلا جائے. عمر کا جو لمحہ گزر گیا ناممکن ہے کہ وہ دوبارہ آ جائے. لمحات عمر بہت کم ہیں لیکن بڑے ہی قیمتی ہیں. اوقات عمر بہت قلیل ہیں لیکن آگے آنے والی منزل کے لیے بہترین سرمایہ ہیں اگر ہم اس سے کام لیں. بہرحال قبر میں یہاں سے کوئی چیز ساتھ نہ گئی علاوہ دو گز کفن کے. جہاں پر جو ہم نے سامان جمع کیا راحت و آرام والا وہ بھی ہمیں پوری عمر نہیں ملا. کچھ عرصے ملا کچھ عرصے نہ ملا. قبر میں تو کوئی چیز ساتھ گئی نہیں. قبر میں کون سی چیز ساتھ جائے گی اس پر کبھی غور فرمایا؟ بالخصوص میں خواتین سے عرض کرتا ہوں اس لیے کہ خواتین میں عام طور پر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کا ساز و سامان زیادہ سے زیادہ ہم جمع کر لیں. مگر وہی پھر دعوت فکر دیتا ہوں کہ سامان تو ساتھ جائے گا نہیں. جمع کریں خوب جمع کریں حلال کا جمع کریں ساتھ جانے والا نہیں. آگے کی اگلی منزل میں جو چیز ساتھ رہے گی جو ہمارا توشہ ہوگا اس پر غور کرنا چاہیے. آنے والی منزل میں جب یہ چیز ساتھ نہیں گئی تو پھر کون سی چیز ساتھ جائے گی؟ حدیث شریف میں اس کو واضح کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے کے اعتبار سے جو وہاں پر رسم تھی اس کے مطابق ہے یہ حدیث کہ جب مردے کو دفن کرنے کے لیے قبر کی طرف لے جاتے ہیں اگر تشریح کے ساتھ عرض کر رہا ہوں تو تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں. ایک تو اس کے اہل و عیال رشتہ دار دوست احباب ساتھ جاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں بھی ہر جگہ. دوسرے اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں. جو کچھ بھی اچھے برے اعمال وہ لے کر یہاں پر کر کے گیا ہے وہ ختم نہیں ہوئے وہ فنا نہیں ہوئے وہ محفوظ ہیں. اب وہ ساتھ جائیں گے قبر کے لیے روانہ ہوا مردہ اور ہر ایک کو روانہ ہونا ہے. کوئی کوچنا گالی نہیں ہے. تو اب دو چیزیں تو یہ ہو گئیں. ایک تو یہ اس کے اعمال اور دوسرے اہل و عیال اور دوست احباب. تیسری چیز جو اس زمانے کے اندر رائج تھی وہ اس کا مال تھا. زمانہ جاہلیت میں رواج تھا اسلام میں تو نہیں. زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی مر جاتا تو جتنا مال اس کے پاس موجود ہوتا نقد کی صورت میں سونے چاندی کی صورت میں جانوروں اور مویشیوں کی صورت میں وہ سب ساتھ لے جاتے تھے. فرمایا کہ یہ تین چیزیں مردے کے ساتھ چلیں. اہل و عیال دوست احباب, دوسری چیز اس کے اعمال اور تیسری چیز اس کے مال اس کا مال. تھوڑی ہی دیر میں جب اسے سپرد خاک کر دیا گیا دو چیزیں واپس آ گئیں. تمام اہل و عیال رشتہ دار دوست احباب واپس آ گئے اور مال بھی واپس آ گیا. اس کے ساتھ جو چیز رہی وہ صرف اس کے اعمال ہیں. وہ اس کے ساتھ قبر میں داخل ہو گئے. نہ مال وہاں پر کام آ رہا ہے نہ اہل و عیال کام آ رہے ہیں نہ رشتہ دار اور دو صحباب کام آ رہے ہیں وہاں پر جو چیز ساتھ جا رہی ہے مردے کے قبر کے اندر وہ اس کے اعمال ہیں. لہذا اپنے اعمال کو ایسا کرو کہ جو قبر میں کام آنے والے ہیں. یہ حدیث کا مضمون میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کوئی چیز دنیا کا کوئی ساز و سامان ساتھ نہیں جاتا, یہی چھوڑ کر چل دیتا ہے آدمی. ساتھ جانے والی چیز اس کے اعمال ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا جس کی تشریح حدیث میں آئی, فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. دنیا کا جتنا ساز و سامان تمہارے پاس ہے یہ سب ختم ہو جائے گا, باقی نہیں رہے گا. یا تو اپنی زندگی میں ہی ٹوٹ پھوٹ جائے گا, ورنہ جب موت آئے تو سب چھوڑ کر چل دیا. یہ باقی رہنے والا نہیں, یہ ساتھ جانے والا نہیں. وما عند اللہ باق, اور جو اللہ کے پاس تم نے ذخیرہ آخرت بنا کر سرمایہ نجات بنا کر بھیجا وہ باقی ہے, وہ کبھی ختم نہ ہوگا, ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ 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 رہے گا. دانش مندی کی بات تو یہ ہے کہ جو چیز ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے اس کو اختیار کیا جائے. جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنا, اختیار کرو اس کو جو باقی رہنے والی چیز ہے, اور اسے کسی حال میں ترجیح نہ دو جو ختم ہو جانے والی ہے. تو فرمایا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ساز و سامان مال و متاع ہے وہ تو ختم ہو جائے گا, وہ باقی رہنے والا نہیں. چاہے اپنی ہی زندگی میں ٹوٹ پھوٹ جائے یا موت ہمیں ہم سے چھوڑا دے اس کو. ہاں, جو تم نے بھیج دیا اللہ کے یہاں آخرت کا ذخیرہ بنا کر, آخرت کا سرمایہ بنا کر, وہ دائمی ہے, ہمیشہ کا ہے, وہ باقی رہے گا. بہرحال مردے کے ساتھ صرف ایک چیز گئی اور وہ ہے اس کے اعمال. وہی اعمال اس قبر کے اندر اس کے ساتھ ہیں. اگر اعمال اچھے ہیں, اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیے گئے ہیں, اخلاص کے ساتھ کیے گئے ہیں, تو ان اعمال کی جو شکل وہاں سامنے آئے گی بڑی بہترین شکل ہوگی. اب یہ اعمال ہمارے جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں یا کرتے رہیں گے ہمارے پاس اور ہمارے سامنے آئیں گے قبر میں جا کر, اور یہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے, یہ پیچھے چھوڑنے والے نہیں. تو جو اعمال اچھے ہیں, اللہ کو پسند ہیں, قرآن و سنت کے مطابق ہیں, اخلاص کے ساتھ کیے گئے ہیں, وہ اعمال بہترین شکل میں قبر کے اندر ساتھ ہوں گے. وہی اعمال ہوں گے جو اس مردے کے لیے قبر میں اور برزخ میں راحت و آرام کا سامان فراہم کرائیں گے اللہ تعالیٰ سے. وہی اعمال ہوں گے کہ جو اس کی قبر میں جنت کی ایک کھڑکی اور دروازہ کھلوائیں گے. وہی اعمال ہوں گے جو اس کی قبر میں جنت کے فرش فروش اور بسترے لا کر دیں گے. وہی اعمال ہوں گے جو اس کی قبر کی تنہائی اور وحشتوں میں اس کے منہ نسو ہم گساریں, اگر اچھے اعمال. اور خدا نہ کرے, خدا نہ کرے دوسرے اعمال ہیں, اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، معصیت آلود زندگی گزاری ہے اور توبہ نہیں کی، تو یہ شک جائیں. توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ سے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، بشرطے کہ توبہ نصوح سچی توبہ ہو. کفر و شرک سے کوئی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتا ہے، کبیرہ گناہوں سے کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کو معاف فرما دیتا ہے، بشرطے کہ سچی. آپ حضرات تو کیونکہ فیض یافتہ ہیں مشائف کے اور بزرگوں کے، اس لیے مجھے یہ بات عرض کرنا نہیں کہ سچی توبہ کسے کہتے ہیں. تقریباً تمام حضرات جانتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے مختصر سی بات اس کے لیے اس میں میں عرض کیے دیتا ہوں کہ سچی توبہ کا مطلب کیا ہے. یہ مطلب نہیں جیسے ہماری خواتین کہتی ہیں کوئی غلط کام ہو گیا تو توبہ توبہ دو تین تھپڑ مار لیے اپنے چہرے پر گالوں پر توبہ توبہ کر لیا بس ختم، یہ توبہ نہیں ہے، یہ سچی توبہ نہیں ہے. کان پکڑ لیے اپنے اور توبہ توبہ کر لیا، یہ سچی توبہ نہیں ہے. سچی توبہ دل سے ہوتی ہے اور اس کے اندر تین چیزیں، ان تین چیزوں کا پایا جانا سچی توبہ کے لیے شرط ہے اور ضروری ہے. اگر ایک چیز بھی نہ پائی جائے گی تو پھر سچی توبہ نہ ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے شرمندہ ہو، گناہگار دل اس کا رو رہا ہو کہ میں نے بڑی غلطی کی، مجھ سے بڑا قصور سرزد ہوا، یہ نافرمانی مجھ سے ہوئی، نہ ہونا چاہیے تھی، اپنے مالک کی، اپنے رب کی، اپنے خالق کی نافرمانی مجھ سے نہ ہونا چاہیے تھی، سرزد ہو گئی، ندامت، شرمسار ہے، دل رو رہا ہے. اور یہی اگر آنکھوں کے اندر آنسو لے کر آ جائے تو سمجھ لیجیے بیڑا پار ہے. پہلی شرط تو یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اسی وقت میں وہ عہد کر لے اس بات کا اور پختہ عزم اور ارادہ کر لے کہ آئندہ کسی گناہ کے قریب نہ جاؤں گا، یہ عزم کرے. اگر اس کے عزم میں اور ارادے میں یہ بات ہے کہ چلو بھائی اب توبہ کر لو پھر کر لیں گے، پھر توبہ کر لو پھر کر لیں گے، پھر توبہ کر لو، یہ سچی توبہ نہیں. اسی وقت نقد، یہ ایک پختہ ارادہ ہونا چاہیے. تیسری شرط یہ ہے کہ اگر اس معصیت سے کسی کا حق مارا گیا ہے تو اس کو ادا کرے اگر قابل ادائیگی ہے. نمازیں رہ گئیں جو عام طور پر رہ جاتی ہیں، اس میں دو گناہ ہیں، اس میں دو چیزیں لازم ہوتی ہیں، ایک تو نماز چھوڑنے کا گناہ، اس سے تو توبہ ہوگی، دوسرے ان نمازوں کو، فوت شدہ اور قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنا، یہ تکمیل توبہ ہوگی. بس ادائیگی شروع کر دے. آج ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا مجھ سے بیت المکرم میں، کیونکہ وہاں پر میں یہ باتیں عرض کرتا رہتا ہوں اور ایمان مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہے، وہ ان کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ توبہ کریں اور حقوق ادا کریں. انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میرے اوپر بے حساب نمازیں ہیں، میں کیسے ان کو پورا کروں. تقریباً 55-60 سال کی عمر تھی ان کی، بے حساب نمازیں، میں کیسے پورا کروں. میں نے ان کو وہی جواب دیا جو ہمارے مشائخ دیا کرتے ہیں اور کتابوں میں موجود ہے کہ بھئی وہ پڑھنا شروع کر دے، حد تل امکان قضا ادا کرتا رہے. انہیں ترکیب بتا دی کہ ایسے کرو، ادا کرتا رہے کرتا رہے، اگر اسی حالت میں مر گیا اور ادا نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید رکھے کہ وہ معاف فرما دیں گے، ورنہ اگر اتنی زندگی مل جاتی ہے کہ سب ادا ہو جائیں تو نور علی نور بہترین چیز. یہ سن کر وہ مطمئن ہوئے, پھر مجھ سے ترکیب پوچھی کہ اب میں کیسے کروں, میں نے بتا دی, خوش ہو کر چلے گا. یہی حال روزوں کا ہے, یہی حال اور عبادتوں کا بھی ہے کہ ان کو اگر وہ قضا ہو گئی ہیں تو ایک اس کے اندر گناہ ہے قضا کر جانے کا, قضا ہو جانے کا, اس سے تو توبہ ہوگی. دوسرے اس حق کو ادا کرنا ہے, اور اگر وہ حق کسی بندے کا ہے, یہ تو حقوق اللہ تھے جن کا میں نے بیان کیا, اگر کسی بندے کا حق مار لیا ہے, چاہے وہ مالی حق ہو یا لسانی حق ہو یا جسمانی ہو, تو اس سے بھی سبق دوشی ہو, اس سے بھی بالکل پاک و صاف ہونا ضروری ہے توبہ کے سچے ہونے کے لیے. اگر کسی کا مال مار لیا ہے, رشوت لے لی, سود خوری کی ہے, یتیم اور بیوہ کا مال اڑا لیا ہے, دھوکہ دے کر دکاندار سے مال لے لیا ہے, اور ہزاروں صورتیں ہیں, تو اس مال کی ادائیگی لازم ہے. یہ مال اصحاب حقوق کو ادا کرنا لازم ہے. ادا نہیں کرے گا اور چھوڑ دے گا ایسے ہی بے پرواہی سے, اللہ تعالی محفوظ رکھے, آخرت میں اس کا بہت بڑا وبال. مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ آخرت میں ان حقوق کے عوض میں اس کی نیکیاں دلوائی جائیں گی, نیکیاں پوری ہو جائیں گی, فبیحہ نہیں ہوتی تو پھر اس صاحب حق کے اور اس مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے, اور یہ پھینک دیا جائے گا جہنم میں. اور میں کہا کرتا ہوں اپنے دوسری مجالس کے اندر کہ الاسباب النظائر میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر سود سے دل چھٹا حصہ درہم کا غالباً کسی کا حق مار لیا ہے, درہم کے چھٹے حصے کو اگر آپ آج کل لائیں تو دو چار آنے بنیں گے, اس سے زیادہ نہیں بنیں گے. دو چار آنے اگر کسی کے مار لیے اور اس کا حق ادا نہ کیا تو اس کے عوض میں 700 مقبول نمازیں دی جائیں گی. ہے کسی کے پاس 700 نمازیں آج کل؟ اور اگر ہے تو پھر وہ مقبول ہے یا غیر مقبول, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے. مالی حق کے ساتھ تو یہ ہوگا, ادا کرا, ادا کرے, ادا کرتا رہے, وصیت کرنا لازم ہوگا. اگر اپنی زندگی میں ادا نہ ہو سکا تو پھر وصیت کرنا لازم ہوگا کہ میرے مال میں سے پلا پلا کا یہ یہ حق ہے, وہ ادا کر دینا. اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو پھر ورثہ کو چاہیے کہ اس کی وصیت کے مطابق جتنا بھی ان سے ممکن ہو وہ ادا کر دیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے. اور اگر کسی کو زبان سے گالی دی تھی نہ حق, برا بھلا کہا تھا نہ حق, زبان سے اس کی غیبتیں کی تھیں, چغلیاں کی تھیں ستانے کے لیے, یہ بھی حق ہے, اس کو بھی معاف کرانا ہوگا. اس شخص سے معافی طلب کرنا پڑے گی. ہمارے مشائخ نے ایک نسخہ لکھا ہے, آپ حضرات کے لیے عرض کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر غیبت کی بیماری کسی کو ہو, اس مرض میں مبتلا ہیں عام طور پر ہم مبتلا ہیں, اگر غیبت کی بیماری کسی کو ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس صاحب اس مظلوم سے جس کی غیبت کی گئی ہے جا کر معافی طلب کرے. یہ کہنا ضروری نہیں کہ میں نے یہ بات کہہ دی, بلکہ بھائی میرا مجھ سے تمہاری غیبت ہو گئی تھی معاف کر دینا, اتنا کافی ہے. پھر ہو جائے پھر کرے, پھر ہو جائے پھر کرے, 10-15 مرتبہ کرنے کے بعد اب غیبت سے حفاظت ہو جائے گی, یہ بیماری چلی جائے گی, یہ روگ چلا جائے گا. اس لیے کہ نفس یہ کہے گا کہ کہاں کی مصیبت پڑ گئی میرے اوپر کہ ادھر میں غیبت کروں اور ادھر جا کر اس سے معافی مانگوں اور اپنے آپ کو ذلیل کراؤں, لہذا بہتر یہ کہ زبان بند رکھو, غیبت سے حفاظت ہو جائے. تو غیبت کا بھی ایسا ہی ہے, چغلی کا بھی ایسا ہی ہے. تو ان سے معافی کرا لینا یہ بھی ضروری ہے. اور اگر جسمانی تکلیف اس کو پہنچائی ہے اپنے ہاتھ پاؤں سے تو اس حق کو بھی ادا کرنا ضروری ہے. ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو بدلہ دے اس کو کہ میں نے تم سے غلطی سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر لیا, ناحق مار لیا, لو مجھے مار لو, بدلہ لے لو اپنا. تو بدلہ لے لے وہ رات ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام بدلہ دیا کرتے تھے, اگر کچھ غلطی سے کچھ ہو جائے فوراً بدلہ دیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاید واقعہ ہے کہ ایک شخص زمانہ خلافت ہے, حاکم ہے, ایک شخص کو ایک کوڑا مار دیا. اس نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ نے ناحق مارا ہے. فوراً کوڑا اس کے ہاتھ میں دیا کہ تو صحیح کہتا ہے, لے تجھے تو مجھے مار لے اور بدلہ لے. امیر المومنین ہیں, حاکم مطلق ہیں اس وقت دنیا میں, اور اللہ کے علاوہ ان پر کوئی دوسرا حاکم نہیں ہے. رعیت کا ایک آدمی ہے, معمولی آدمی ہے, غلطی سے ایک کوڑا اس کو لگ گیا. اس نے جب یہ داد رسی کی, فریاد کی کہ آپ نے غلطی سے ناحق مجھے مارا ہے, فوراً تنبہ ہوا اور کوڑا اس کے ہاتھ میں دیا کہ لے تو مجھے مار دے, بدلہ لے لے. اس نے عرض کیا کہ امیر المومنین میں نے معاف کر دیا. دل صاف ہو گئی, معافی ہو گئی. صدیق اکبر کے بھی ایسے واقعات ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بھی ایسے واقعات ہیں کہ اگر کوئی ہارا کے حاکم میں وقت تھے, سزا دینے کا حق تھا انہیں, لیکن اس کے باوجود اگر کہیں ناحق ضرب ہو گئی فوراً بدلہ دیا کرتے تھے اور بدلہ لینے کے لیے تیار رہتے تھے. تو یا تو بدلہ لے دے دے, اگر کسی کو ناحق جسمانی طور پر ستایا ہے, ناحق مارا ہے, بدلہ دے دے, ورنہ معاف کرا دے. یہ ہے سچی توبہ کا مطلب. تو اگر یہاں سے اعمال بد لے کر گیا خدا نہ کرے اور اس نے سچی توبہ کی نہیں, تو یہی اعمال بد قبر میں اس کے ساتھ ہوں. کوئی سانپ کی صورت اختیار کرے گا, کوئی عمل بچھو کی صورت اختیار کرے گا, کوئی عمل اشدہے کی صورت اختیار کرے گا, کوئی عمل آگ کی صورت اختیار کرے گا, کوئی کسی اور قسم کے عذاب کی صورت اختیار کرے گا. اللہ تعالی ہماری قبروں کو ہر عذاب سے محفوظ رکھے, قبر عذاب سے بھر جائے گی. اور یہی وہ اعمال بد ہوں گے, یہی وہ نافرمانیاں ہوں گی جو جہنم کا دروازہ قبر کے اندر کھلوا دیں گی, یہی بد اعمالیاں اور نافرمانیاں ہوں گی جو قبر کے اندر جہنم کی آگ کا فرش بچھوا دیں گی, اور یہی وہ بد اعمالیاں اور نافرمانیاں ہوں گی جو اژدہے سانپ اور بچھو کی صورت میں اس کو دشیں گی اور کاٹیں گی. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ ہمارے اعمال ہیں جو وہاں پر اس شکل میں پہنچ گئے. اس لیے قبر میں ساتھ جانے والی چیزوں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے, ایسے اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو ہماری قبر والی زندگی اور اس کے بعد آخرت والی زندگی کو راحت و آرام سے ہم کنار کر دیں. قرآن و سنت کے اندر یہ تمام طریقے بیان کر دیے گئے ہیں, عمل کرنا نہ کرنا یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے. اس لیے ہم سب کو اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. دنیا چند روزہ ہے, آج ہے کل نہیں, آج مرے کل دوسرا دن, نام لینے والا بھی وہی نہیں رہے گا 10 سال کے بعد. یاد کرنا تو بہت بڑی چیز ہے, خیر خیرات اور یہ سال ثواب کرنا تو دور کی بات ہے, نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا, یاد کرنے والا نہ رہے گا. ماں باپ کو بھول جاتے ہیں, اولاد کو بھول جاتے ہیں, 10 سال کے بعد تو بالکل کایا پلٹ جاتی ہے. کون ہمارے ساتھ کرے گا نیکی؟ جو کچھ کرنا ہے خود کریں، جو ساتھ لے جانا ہے یہیں سے ساتھ لے کر جائیں، وہاں کچھ نہ ملے گا، وہی ملے گا کہ جو ہم دنیا سے ساتھ لے کر گئے. اس لیے ہمیشہ باقی رہنے والی چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور یہ فنا ہو جانے والی چیزیں جتنی بھی ہیں بقدر ضرورت ان کو لینا چاہیے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا، ہمارے قلوب سے دنیا کی محبت کو نکال دے، آخرت کی محبت اور طلب اور تڑپ پیدا فرما دے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے مراتب کو بلند سے بلند تر فرمائیں، اور اللہ تعالی ان کو اور ان کے طفیل میں ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائیں برحمتک یا ارحم الراحمین.